درود بھیجا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. درود بھیجے محمد وعلی محمد. رضی اللہ عنہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی توفیق نصیب فرمائی. ایک ہفتہ ماہ مبارک رمضان کو گزر گیا اور چند ایام اور آتے رہیں گے, گزرتے چلے جائیں گے. بہتر ہے کہ وقت گزرنے کے بجائے ایسا ہو کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے اور ہم لوگ اچانک جاگیں کہ ماہ مبارک آیا اور چلا گیا. اسی موقع پر جب کہ ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا ہے, تھوڑا سا حساب کر لیں کہ آئے جو کچھ سوچ رہے تھے وہ کر لیا ہے, جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کچھ ہو رہا ہے. کیا وہ چیزیں جو سوچی تھیں کہ کریں گے لیکن ایک ہفتہ ہو گیا نہیں کر پائے, کیا چیزیں تھیں جو سوچ رہے تھے کہ ترک کر دیں گے لیکن ایک ہفتہ ہو گیا ابھی بھی ویسا ہی کا ویسا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ موقع وہ نکل جائے اور بعد میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ حسرت رہ جائے ہمیں کہ کاش کچھ بہتر ہو جاتا, کاش صورتحال اس سے زیادہ بہتر ہوتی, ابھی اچھا موقع ہے. ایک ہفتے کے بعد ایک انالیسس کر لیں, ایک جائزہ لے لیں, ایک ہفتہ کیسا گزرا, اس میں کیا کمی تھی, اس میں کیا کوتاہی تھی. اگر اس کو بہتر بنانا چاہیں تو ابھی دو ہفتے اور تین ہفتے اور ہیں ہمارے پاس, تھوڑی سی بہتری کر سکتے ہیں. البتہ آخری ایام بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. آخری ایام میں پھر شبیں ہیں, شبۂ شہادت ہیں. آخری دس دن تو بہت ہی تیزی سے گزرتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. یہ چند دن ہیں جو اپنے اوپر محنت کے لیے ہوتے ہیں. تو اس میں جو کچھ کرنا ہے اس کو طے کر لیجئے تاکہ انشاءاللہ کل جب یہ ماہ گزرنے لگے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو, ندامت نہ ہو انشاءاللہ تعالی. خدا تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اس دعا کی استجابت کے لیے کہ خدا قبول کرے, درود بھیجے محمد و آل محمد. اسلام کے فروغ اور اسلام کے پھیلاؤ میں کن عناصر نے مدد دی, کس طرح اسلام اتنی تیزی سے پھیلا, یہ ایک اہم موضوع ہے مورخین کے لیے بھی ہے اور ہم لوگ جو آج کے زمانے میں اسلام کے نام پر بہرحال چاہتے ہیں کہ ہماری فکر پھیلے ان کے لیے بھی ہے. کیسے پھیلا تھا یہ اسلام؟ آج کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ تضاد کا زمانہ ہے, ٹکراؤ کا زمانہ ہے. اتنی تیزی سے اسلام کم سے کم جدید دور میں نہیں پھیلا تھا جتنا اب پھیل رہا ہے, اور اتنی شدید تبلیغاتی مخالفت کبھی نہیں ہوئی تھی اس دور میں گزشتہ دو تین صدی میں جتنی اب ہو رہی ہے. تو یہ ایک تضاد ہو گیا ہے کہ ایک طرف سے مقابلہ بہت شدید ہو رہا ہے, فزیکلی بھی فوج ہے اور پروپیگنڈا وار بھی کام کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام کا پھیلاؤ بھی ہے, فکر اہل بیت علیہ السلام کی ترویج بھی ہے. تو ہم لوگ چونکہ اس حساس موقع پہ کھڑے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ بہرحال کسی ایک نے اس میدان کو مار لینا ہے, یا انہوں نے یا ہم نے, تو ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا ہوتا ہے کہ بالآخر اس میدان میں عمل کے لیے, جدوجہد کے لیے شرائط کیا ہیں, کون کس طرح جیتا تھا, وہ لوگ کس طرح جیتے تھے 500 سال پہلے, ہم کس طرح جیتے تھے مثلاً 1300 سال پہلے جب اسلام نیا نیا آیا تو اسلام نے اپنی فتح کو ثابت کیا, پوری دنیا کے اوپر پھیل گیا. آج سے 500 سال پہلے, 600 سال پہلے یورپینز نے اپنے عمل کو شروع کیا, اس کے بعد وہ پھیلتے چلے گئے, مغربی دنیا پھیلتی چلی گئی. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا بالآخر ہار اور جیت, پھیلاؤ اور طاقت کا اظہار یہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے, اتفاقات تو نہیں ہوتے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 500 سال پہلے اتفاقاً ایسا ہوا کہ یورپینز جیتنا شروع ہو گئے, 1300 سال پہلے اتفاقاً ایسا ہوا کہ مسلمان جیتنا شروع. نہیں, کوئی چیز اتفاق کے تحت نہیں, سب چیزیں قوانین کے تحت. جو بات سمجھ میں آتی ہے, ایک قانون بہت مؤثر ہے دین کے پھیلاؤ میں, آپ کی اور ہماری فکر کے پھیلاؤ میں, اور وہ ہے جس کو اہل بیت نے روایات میں بیان فرمایا, فرمایا کہ کونوا دعاۃً للناس بغیر السنتکم, بغیر زبان استعمال کیے ایک لفظ کہے بغیر دین کے مبلغ بن جاؤ, یہ بہترین راستہ. اس کو آپ چاہے تو ایکسلنس کہیے, چاہے تو آپ اس کو ایفیشنسی کہیے, کوئی بھی نام دیتے رہیے. ہمارے اور آپ کے اندر جس وقت یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا نظام زیادہ کارآمد ہے, بس جیت ہماری. آپ نے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے ہم زیادہ کارآمد ہیں انسانیت کے لیے. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو ہم دلائل کی بنیاد پہ دعوت دے رہے ہیں, مثلا ہم کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو مسلمانوں کو مت دیکھو, اسلام کو دیکھو, اسلام کارآمد ہے. کچھ لوگوں کے اندر اتنی عقل میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے اسلام کو ڈھونڈ لیتے ہیں, تو وہ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ دین کارآمد ہے, ٹھیک ہے مسلمان بیکار ہیں, مسلمان اس وقت اچھا کام نہیں کر رہے, لیکن دین کارآمد ہے, تو وہ دین تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن معمولی لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, معمولی لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور مجھے اور آپ کو دیکھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کارآمد ہے یا نہیں. اب ہم لاکھ ان کو بتائیں کہ بھائی ہمیں مت دیکھو, ہمارے دین کو دیکھو, لیکن دیکھیں گے ہمیں اور آپ کو. لہذا مثال کے طور پر آپ بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبردست ترویج ہوئی ہے, خاص کر لبنان کے واقعے کے بعد, کہ جس میں ایک ثابت ہو گئی ایک بات کہ جو دنیا کی کوئی فکر 60 سال میں نہیں کر پا رہی تھی اہل بیت اطہار کے ماننے والوں نے کر کے دکھا دیا. اس سے ترویج ہوئی ہے, پوری دنیا کے اندر بات پھیلی ہے. اچھا اب کوئی کہے کہ تشیع میں کوئی اضافہ ہوا ہے, نہیں تشیع میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, شیعہ کو پہچاننے کا موقع اب ملا ہے لوگوں کو, اور ہم اور آپ بھی اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں اپنی ذات کی ایفیشنسی کے ذریعے سے, ثابت کریں کہ ہم کارآمد لوگ ہیں. مثلاً اگر آپ طالب علم ہیں تو ثابت کریں کہ میں اچھا طالب علم ہوں. آپ پروفیشن میں ہیں کسی, آپ ثابت کریں کہ میں اپنے پروفیشن کا آن ٹاپ ہوں. یہی آپ کا اوپر ہونا آپ کی فکر کو ثابت کرے گا. پھر سب اس سے بھی زیادہ اہم, ایک تو یہ اہم ہے کہ آپ جس لائن کے اندر ہیں اس کے اندر ثابت کریں کہ میں ماہر ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے آپ یہ ثابت کریں کہ میں جس فکر کا اعلان کر رہا ہوں اس کا خود سخت معتقد ہوں, اس کا معتقد ہوں. یہ منافقت نہیں ہو پائے گی دین اسلام کے اندر, اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. لہذا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں اور یہ جملہ ہم سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہودیوں نے کیسے کر لیا, فلاں نے کیسے کر لیا, فلاں نے کیسے کر لیا. میں عرض کروں گا ہمارے اور ان کے اندر جو سب سے بڑا فرق ہے, وہ لوگ کاغذ سے دین پھیلا سکتے ہیں, ہم کاغذ سے دین نہیں پھیلا سکتے, ہم عمل سے دین پھیلا سکتے ہیں سر. وہ لوگ فلم سے اپنی فکر پھیلا سکتے ہیں, ہم لوگ فکر سے فلم سے نہیں پھیلا سکتے, ہمیں اپنے عمل سے پھیلانی پڑے گی. لہذا آپ دنیا کا بہت اچھا کوئی ڈائریکٹر لے لیں, فلم ڈائریکٹر, اور اس سے کہیں کہ آپ کے لیے فلمیں بنائیں, اور آپ ملینز آف ڈالرز خرچ کر دیں بہترین دنیا کی فلمیں بنا لیں, اس سے شیت پھیل جائے گی؟ نہیں پھیلے گی. پھر آپ کو اس کے پیچھے عمل کرنے والے چند لوگ چاہیے ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم دنیا کے جدید وسائل کو استعمال نہ کریں, نہیں وسائل کو استعمال کریں, لیکن پہلے اپنے عمل کے اوپر توجہ دیں. جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ اپنے عمل پہ توجہ دے. اسلام ایکٹنگ کے ذریعے نہیں پھیل سکتا, اسلام پیسے کے پرنٹ کے ذریعے بھی نہیں پھیل سکتا, اسلام فکر کے ذریعے سے پھیل سکتا ہے, اسلام عمل کے ذریعے سے پھیل سکتا ہے. لہذا اگر ایک آدمی با عمل ہو وہ زیادہ اسلام پھیلائے گا, گھرچہ شاید بظاہر مادی طور پر کچھ نہ کر پا رہا ہو, اس کے مقابلے میں جس کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں, بے تحاشا وسائل استعمال کر رہا ہوگا لیکن دین کو نہیں پھیلا پا رہا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے عمل میں دین نظر نہیں آ رہا. اور کیا بہتر ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, کہ مادی وسائل بھی استعمال کریں اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اپنے دین کا معتقد ہو, تو پھر دین نے یقیناً پھیلنا. اور اس موضوع میں آخری جملہ یہ کہ خدا نے ہر دور میں کچھ بندے دیکھے ہیں، اس کو ہر دور میں، اگر میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں تو آپ اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ خدا کو ضرورت حاجت کسی کی نہیں ہے، لیکن اس کو ہر دور میں کچھ بندے چاہیے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ انتخاب کرے جو اس کے دین کو پھیلائیں، ہر دور میں چاہتا ہے، کسی دور میں اپنے دین کو زمین پہ نہیں چھوڑے گا۔ اتنا ہمیں کرنا ہے کہ ہم خدا سے کہیں، خدا یا اس دور میں تیرے دین کے پھیلانے والے ہم ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کریں خدا کے سامنے، یعنی صلاحیت کا اظہار کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طاقت اور صلاحیت بھی نہیں چاہیے، صرف ہمت چاہیے، ہمت کا اظہار کریں، خدا یا ہم پھیلائیں گے، ہم تیرے دین کی خاطر مشکلات اٹھائیں گے، ہم تیرے دین کی خاطر مصیبتیں تحمل کریں گے، لیکن تیرے دین کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ کاش ہم لوگ جتنا اپنی مادی زندگی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، کاش اس کا ایک چوتھائی اپنے دین کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہوتے تو خدا اس کوشش کے بدلے میں اس سے کہیں زیادہ عزت ہمیں دے دیتا جو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کر بعض اوقات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے عزت رکھی ہے اس کے اندر، ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین، عزت اللہ رسول اور مومنوں کے لیے، وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جس کو انسانیت کی خاطر بنایا گیا ہے، اچھائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اس کے پیچھے ساری عزتیں ہیں کہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عمل کا حصہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔رمضان بہت اچھا موقع ہے کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں سوچا ہے کہ مثلا آپ چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں دین پھیلے، آپ کے ذریعے سے پھیلے، آپ بھی چاہتے ہیں دین کو پھیلائیں۔ اچھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے مجھے اپنے اندر دین لانا پڑے گا، خواہش بھی ہے کہ دین لے کر آؤں گا، مثلا خواہش ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، نماز شب پڑھتا ہوتا۔ اب سوال یہ کہ یہ کاش عمل میں کب آئے گا؟ زندگی بیت جائے گی، یہ کاش پورا نہیں ہوگا، اس کو پورا کرنا پڑے گا کسی نہ کسی سطح پر۔ مثلا یہی نماز شب کا معاملہ لے لیجیے، 3 رکعت سے شروع کر، 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز وتر، 3 رکعت سے شروع کر۔ آپ کو 11 رکعت بھاری لگ رہی ہے، ہمیں بھاری لگتی ہے بعض اوقات، تو 3 رکعت سے شروع کریں، کہیں سے شروع تو کریں کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے اگر کل ہی ہمارے اور آپ کی موت آ جائے تو خدا سے کہیں، خدا تیرے راستے میں تھے ملا، کچھ تیز تھے کچھ سلو تھے، ہم بالکل ہی سلو تھے، لیکن تھے تو صحیح، 3 رکعت اسی لیے پڑھتے تھے کہ آئندہ کبھی توفیق ملے گی 5 کر لیں گے، 5 کو پھر 7 کر لیں گے، 7 کو 11 بھی کر لیں گے۔ مثلا نہیں، آپ کی آنکھ کھلتی فجر کے وقت، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا، ابھی تو کھلے گی کھلے گی، ابھی تو سحری کا معاملہ، ابھی تو کھلے گی کھلے گی، معاملہ تو ماہ رمضان کے بعد آئے گا، ابھی تو پیاس کی شدت ہی آنکھ کھلوا دے گی کہ بھائی آنکھ نہیں کھلی تو آگے معاملہ خراب ہے، پورا دن گزارنا ہے، تو ابھی تو کھل جائے گی۔ اب تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ صبح کو اٹھیں، سحری تو کرنی ہے آپ نے، 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائے، نماز شب بھی پڑھ لیں۔ عام حالات میں بھی فرض کیجئے اتنی جلدی نہیں اٹھ پا رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیجیے۔ کچھ ہو کہ ہم لوگ راستے میں کھڑے ہوئے نظر آئیں کہ ہاں یہ لوگ ٹریک پر تھے، ہاں سلو تھے، تیز تھے، ہلکے، کم، آگے پیچھے، یہ سب تھے، لیکن تھے راستے پر، تو کچھ نہ کچھ نوافل میں اور آپ پڑھ رہے ہوں، انہیں کا اثر ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا زندگی میں کامیاب انسان، کبھی ہم اس کی بک پڑھ رہے ہیں، کبھی اس کی بک پڑھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کامیاب انسان کون ہوتے ہیں، یہی نسخے ہیں اسلام میں کامیابی کے، یہی چھوٹے چھوٹے نسخے۔ آپ کہیں گے اچھا یہ 10 رکعت 10 منٹ کی نماز شب یہ کامیابی کا نسخہ ہے؟ ارے اس سے زیادہ کوئی کامیابی کا نسخہ ہے؟ آغا بہجت کے استاد آغا طباطبائی نجف اشرف میں ہوا کرتے تھے، علامہ محمد حسین طباطبائی، آغا بہجت کے استاد کا نام تھا قاضی طباطبائی، ان کے لیے امام خمینی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے، نہیں معلوم کیا تھے، امام خمینی نے لکھا تھا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے، یعنی پتہ نہیں توحید میں کس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے۔ آغا محمد حسین طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان تھے، یہ جوان تھے اس زمانے میں، نجف اشرف پہنچے بالکل جوان، نئے نئے طالب علم نجف آئے ہوئے، آغا طباطبائی جو ان کے استاد تھے آغا بہجت کے، اس سے ان کی شاگردی کچھ رشتہ داری بھی تھی، بس جو صاحب تفسیر المیزان کے مصنف تھے ان کی رشتہ داری تھی آغا بہجت کے استاد سے، قاضی طباطبائی سے۔ تو آغا طباطبائی المیزان والے کہتے ہیں کہ میں جب نیا نیا طالب علم تھا، ایک دفعہ صبح ہی صبح पता नहीं मदरसे के दरवाजे के सामने अपने घर के दरवाजे के सामने नजफ रेशफ में खड़ा था। सुबह ही सुबह का वक्त था, देखा और काजी तबातबाई जा रहे हैं। उन्होंने देखा भाई मेरा रिश्तेदार बच्चा है आया है नजफ में नया नया, तो तशरीफ लाए। वो इनको सलाम दुआ हुई हुआ, उसके बाद कह रही जुमला कहा उनका, देखो बेटा दुनिया चाहते हो नमाज शब पढ़ो, आखरत चाहते हो नमाज शब पढ़ो। आवा तबातबाई अलमीज़ान वाले कहते हैं कि ये जुमला मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी वो कह रहे हैं मुझे, दुनिया चाहते हो नमाज शब पढ़ो, आखरत चाहते हो नमाज शब पढ़ो, ये राज है कामयाबी का। अभी अगर मुझे और आपको कोई इत्तला दे रोज़ाना इस लाइन के अंदर खड़े हो जाओ सफ में, मसलन ऐसी अर्ज कर रहा हूँ मसलन एमआर का प्लॉट निकल रहा है, हर रात खड़े रहो दो घंटे लाइन में खड़े रहो 500 दिरहम मिलेंगे 1000 दिरहम मिलेंगे, तो खड़े हो जाएगा क्या, तो क्या जा रहा है दो घंटे लाइन में खड़े रहेंगे 1000 दिरहम तो कमा के निकलेंगे। अभी खुदा कह रहा है भाई ये कामयाबी का रास्ता है, दिन में सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट निकाल लो ये कामयाबी का रास्ता है, यकीन नहीं आ रहा। एक रिवायत इस तरह से था कि जब क़यामत होगी और जो वहाँ पहुँचने वाले लोग हैं वो नमाज शब की जजा देखेंगे तो हसरत करेंगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी हमने, काश पढ़ लेते, इतनी जजा मिलती है। ये एक हो गया। दूसरा मामला ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत आशूरा अल्लाह ने बड़े बड़े मोजज़ात छोटी छोटी चीज़ों में रखे हुए हैं। अलबत्ता ज़ियारत आशूरा देखने में छोटी सी चीज़ है, 10 मिनट का काम है। अगर कोई 100 लाम ना कहे 100 दुरूद ना कहे सिर्फ एक एक जुमला बोले 10 मिनट में ख़त्म हो जाती, 10-12 मिनट। 100 लाम 100 दुरूद भी कहे तो मसलन आखिरी जुमले को तकरार कर ले अल्लाहुम्मा अनहुम जमीआ, या वो आखिरी जुमला जो इमाम के ऊपर सलाम है अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन, इस जुमले को 100 दफ़ा बोल दे। अगर ये काम करे तो मेरे ख्याल में 17-20 मिनट में ख़त्म होती है। कितना असर है इसका, इतना असर है कि अल्लामा अमीनी के फर्जंद ने, अल्लामा अमीनी के बेटे ने अल्लामा अमीनी को ख्वाब में देखा। अल्लामा अमीनी अल-गदीर किताब के मुसन्निफ, अपने बाप को ख्वाब में देखा, बाप से पूछा कि बाबा कौन सी आपकी इबादत थी जो सबसे ज़्यादा काम आई, सबसे ज़्यादा असर दिखाती है क़यामत में। फरमाया बेटा ज़ियारत आशूरा रोज़ाना करो, इसका असर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी चीज़ ज़ियारत आशूरा क़यामत के दिन असर दिखाई। जाहिर है वो उस लेवल पर नहीं कि कहें कि भाई नमाज सबसे पहले पूछी गई है, अगर वो लोग उससे गुजरे हुए लोग, तो हम नहीं कह रहे कि नमाज के मुकाबले में ज़ियारत आशूरा नहीं, वो सब होते हुए। तो फरमाया ज़ियारत आशूरा पढ़ो, तो उनका बेटे ने पता नहीं 32 साल हर रोज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ी। ये सब कामयाबी के नुस्खे हैं। या मिसाल के तौर पर किसी ने अभी यहीं पर बताया, पहले भी पता होता है वो कामयाबी को इंसान अपनी आँखों से देखता है तो और ज़्यादा यकीन आता है, सूरह दहर जिसको सूरह इंसान भी कहते हैं 29वें पारे की आखिरी सूरह में, सूरह दहर हल अता अलल इंसान हिन मिन दहर लम यकुन शैअ मज़कूरा, क्या क्या मोजज़ात हैं इस सूरह के अंदर अगर कोई पाबंदी से इसको पढ़े। अमीरुल मोमिनीन के नाम से मंसूब है ये सूरह, गोया जो इसको पाबंदी से पढ़े उसको अमीरुल मोमिनीन की नुसरत नसीब होनी होती है। ये सब वो कामयाबी के नुस्खे हैं। और खूबसूरत बात यह कि कोई पेचीदा नुस्खे भी नहीं है कि भाई कोई बहुत पेचीदगी है बड़ी मुश्किल है इसके अंदर, नहीं कुछ ज़्यादा पेचीदगी भी नहीं है, सादा सादा से हैं। सैकड़ों लोगों ने तजर्बे किए हुए हैं कि हाँ इनमें असर है, अलबत्ता जल्दी असर मत ढूंढिएगा। मसलन चौथा नुस्खा गुफैला, नमाज गुफैला अजब मोजज़ात की चीज़ है। आप कहेंगे नहीं हसा हमने पढ़ी थी कल पढ़ी थी आज कोई मोजज़ा नहीं हुआ, नहीं इतनी जल्दी नहीं होगा। जो हमें अंदाज़ा हुआ है रिवायात के अंदर लिखा है, लिखा है रिवायात के अंदर कि तुम्हारे बदन के अंदर 360 रगें हैं, सब सिंबॉलिक होता है, लिखा है तुम्हारे बदन के अंदर 360 रगें हैं, पहले कोई अमल 360 दिन करो फिर उसका असर होगा। तो अगर किसी को ज़ियारत आशूरा की जान देखनी है तो फिर 360 दिन के बाद पूछे, पहले इसको हम अंजाम दें फिर इसकी ताकत देखें अपने अंदर, किसी सूरह दहर की ताकत देखनी है, हफ्ते दो हफ्ते में कुछ नहीं होगा, 360 दिन करें। आप कहेंगे अच्छा इतना लंबा नुस्खा बताया हो ही नहीं पाएगा, नहीं आप कर लेंगे, शुरू करें आपकी ज़िंदगी में बहुत साल बाकी होंगे। अभी मसलन फ़र्ज़ कीजिए मैं अपने आप को कहता हूँ मेरी उम्र 40 साल 42 साल 43 साल कितने करीब, चलो सोचता हूँ कि मेरे दुश्मन काफ़ी होंगे जो मुझे इंशाल्लाह जल्द फारिग कर दें यहाँ से, तब भी क्या पता कितने साल जिंदा रहना है। अगर अभी शुरू करूँ नहीं मालूम कितने साल बाकी, तो नहीं मालूम कौन कौन से मोजज़ात हासिल हो सकते हैं। اور یہ سب یہ جو میں تین چار چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، زیارت عاشورہ کہا، سورہ دہر عرض ہوئی، نماز غفیلہ عرض ہوئی، نماز شب عرض ہوئی، یہ سب عملی ہیں، لوگوں نے عمل کیے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی کم زندگی کے اندر اپنے کم تجربے کے باوجود اس کے اثرات لوگوں کے اندر دیکھے ہیں، تجربہ شدہ ہیں یہ چیزیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کے اوپر اب ہمیں تجربے کرنے ہیں، یہ سب تجربے ہو چکے ہیں، ان کے اثرات ہیں. کرنے والے کہاں؟ کرنے والے نہیں. اب مشکل یہ ہے کہ جو نہیں کر رہے وہ رونے میں مشغول ہیں کہ زندگی میں کامیابی نہیں مل رہی. ارے بھائی، نسخہ تیار، مجرب، ہر چیز تیار، پھر رو بھی رہے ہو اور کر پھر بھی نہیں رہے، اور پیچیدگی بھی نہیں ہے، کوئی پیچیدہ کام بھی نہیں ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں عاملین میں سے قرار فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ سبا کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں گی، اور اب اور چند آیات کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. آیت سورہ نمبر 34 ہے یہ، اور اس وقت جو آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے وہ آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. کیونکہ تذکرہ توحید کا تھا، اور توحید کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے دو ایسے بندوں کا تذکرہ کیا جن کو نعمتیں دی تھیں، پھر ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا جس نے نعمتوں کو کفران نعمت کیا تھا. تو خدا تعالیٰ نے آخر میں لوگوں کو دعوت دی کہ توحید پر آ جاؤ، اور جزا بھی دکھا دی، سزا بھی دکھائی. دو بندے جنہوں نے اطاعت کی تھی ان کو یہ جزا ملی ہے، جن بندوں نے کفران نعمت کی ان کو یہ سزا ملی. اس کے بعد پھر توحید پہ دعوت دی. اب گویا ایک شبہ کو دور کرنے کے لیے وہ یہ کہ کچھ لوگ بہرحال اپنے ذہن کے اندر نہ کہیں زبان سے، تب بھی عمل سے یہ دکھا رہے ہیں کہ اور بھی کچھ ہے خدا کے علاوہ. اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں خدا، یعنی خدا اور اس کا نظام، ورنہ پھر بار بار کہنا پڑے گا، کوئی یہ نہ سمجھے وہ نہ سمجھے. جب بھی ہم کہتے ہیں نا مثلا خدا سے مانگو، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا اور اس کے نظام سے مانگو. خدا کا ایک نظام ہے، ہدایت دینے والا خدا ہے. کیا مطلب ہدایت دینے والا خدا ہے؟ خدا اور اس کا نظام. خدا نے ایک نظام رکھا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہادی ہے، ہدن للمتقین. دوسری طرف سے خدا نے کہا تھا کہ ہدایت تو بس خدا دیتا ہے، تو ہم کہیں گے قرآن کی ہدایت وہی خدا کی ہدایت ہے. ایک طرف سے ہم کہیں ہدایت تو صرف خدا دیتا ہے، اور دوسری طرف سے ہم کہیں نبی اکرم کو اس نے ہادی بنا کر بھیجا، تو کیا تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے. نبی کی ہدایت وہی خدا کی ہدایت ہے. اسی طریقے سے خدا نے مطالعہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اس کے بعد نبی اکرم سے کہتا ہے اگر آپ کے پاس آ کر کہہ دیتے کہ استغفار کر دیں تو آپ کا استغفار کرنا ان کے لیے بہتر تھا. آپ کا دعا مانگنا، ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا مانگنا ان کو تسلی دے دیتا، ان کے دلوں کو سکون مل جاتا. تو کوئی کہے کہ بھائی دعا تو صرف خدا سے مانگنی ہے، خدا نے کہا تھا مجھ سے مانگو. خدا اور اس کا نظام پورا، خدا اور اس کے پورے نظام. خدا نے کہا تھا ہمارا کہ اگر تمہارے ذہن میں ہے کہ خدا کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، یعنی خدا اور اس کے نظام کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقت ہے، تو جاؤ مانگ کے دیکھو، دیکھو پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن آیت کریمہ نے کس طرح سے چیلنج کیا؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جس کسی کو کہتے ہو جاؤ پکارو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، جو بھی اللہ اور اس کے نظام سے ہٹ کر ہے زمین و آسمان کی کسی چیز میں ذرے بھر میں بھی اس کی ملکیت نہیں ہے. تین چیزوں کو نفی کیا ہے یہاں پر. فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی کسی ایک ذرے پر بھی ان کی ملکیت نہیں ہے. اچھا، کوئی کہے ملکیت نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوگا. فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، نہ وہ ان دونوں میں کسی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، شریک بھی نہیں ہے. پھر کوئی کہتا ہے نہیں، مالک نہیں ہے، شریک نہیں ہے، بالآخر خدا کو کہیں سپورٹ کر رہا ہوگا. فرمایا نہیں، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، خدا کی کوئی مدد دینے والا بھی نہیں ہے. یعنی خدا نے متعال فرمانا چاہ رہا ہے نہ وہ مالک ہیں، نہ وہ شریک ہیں، نہ وہ کسی طرح مددگار ہیں، تو تم خدا کے نظام کے علاوہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اچھا، اب ہم جیسے ہی ان آیات کو پڑھیں گے ہم کہیں گے کہ ہم تو اس میں نہیں ہیں، یہ کفار کے لیے، ہم تو خدا کے نظام پر ہیں. جو خدا کے نظام پر ہیں تو پھر گناہوں پر کمپرومائز کیوں کرتے ہیں؟ جہاں کہیں ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت خدا کے نظام سے اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, اور یہی کم علمی راستے کی مشکل کا سبب ہے. عرض ہوتا آپ کی خدمت میں کہ یہ نظام ایسا نظام ہے کہ جتنا آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا آپ کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. علم بڑھے گا, یقین بڑھے گا, راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. تو جتنا آپ کا یقین بڑھے گا کہ نہیں خدا کی سوا کوئی نہیں ہے, ذرے کا بھی کوئی مالک خدا کی سوا نہیں ہے, ذرے کا بھی کوئی حامی خدا کی سوا نہیں ہے, آپ کا جو یہ یقین ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. یقین کی طاقت واقعی عجیب ہے. یعنی بہت سارے کام دنیا میں صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کرنے والے کو یقین ہے کہ ایسا ہوگا, بس پھر ہوگا. یہ دنیا کا نظام ہے. اب کچھ سائنس کے ذریعے بھی یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ہاں دنیا میں بہت کچھ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کرنے والے کو کچھ یقین ہوتا ہے. تو اس یقین کے نتیجے میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ یقین کیجیے, خدا نے تعالیٰ فرمایا یقین کر لو کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ کچھ ہے کسی کے پاس, کسی کے پاس کچھ نہیں. اب دیکھیں یہ اس جملے پہ عمل کتنا سخت ہے, کتنا سخت ہے واقعا. مثلا فرض فرمائیے آپ آنا چاہتے ہیں کسی ملک کے اندر, ویزا کون لگائے گا؟ جو ویزا لگانے والی اتھارٹی ہے. صاحب ویزا لگانے والی اتھارٹی کہہ رہی ہے ہم نہیں دیں گے, یہ دے سکتا ہے کیا؟ روک سکتا ہے کیا؟ اس کی بس میں ہے کیا؟ نہیں. ہم لوگ پسر جاتے ہیں یہاں پہ گئی ساری توحید. ہاں بھائی یہی لگائے گا, وہ کون لگائے گا؟ نہیں یہ نہیں لگائے گا, اسے کسی اور نے لگانا ہے, اس نے نہیں لگانا ہے. آپ کا آنا نہ جانا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے ملک کے بادشاہ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. چاہے اس کا باپ بھی چاہتا رہے, اس کا باپ چاہے گا نہ چاہے نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. ہمیں یہ یقین نہیں ہے. ہم اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو کم سے کم دخالت دار سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی دخالت دے سکتے ہیں. کوئی دخالت نہیں دے سکتا. ابھی ایک طالب علم کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا. اتفاقا ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے بھی تھا, قم گیا داخلے کے لیے. اتفاقا ہم نے اس کو ایک ریکمنڈیشن بھی بھیج دی کہ ہاں بھائی یہ اچھا لڑکا ہے, وہ گیا داخلے کے لیے. تھوڑا سا اس کے کیس میں پرابلم یہ تھی کہ ایج کم تھی ایجوکیشن میں, مثلا انہوں نے گریجویشن مانگا تھا, گریجویشن سے ذرا سا کم تھا لیکن ٹیلنٹڈ تھا. تو ہم نے صاحب بھیج دیا, وہ گیا, اس کا ایک ایڈمیشن ہوا وہ ریجیکٹ ہو گیا, ٹیسٹ ہوا وہ ریجیکٹ ہو گیا. مجھے کہا طالب علم ہمارے سامنے کافی عرصے رہا ہے, اتنا اچھا بچہ ہے, کیسے ریجیکٹ ہو گیا؟ وہ بات بات کی کہ بھائی دوبارہ ٹیسٹ لو. دوبارہ ٹیسٹ لیا, پھر ریجیکٹ ہو گیا. کیا مصیبت آ گئی. میں اس سے کہا بھائی تم سے کیا نام پوچھتا ہے؟ اس نے میں نے پوچھا اس سے کہ بھائی کیا پرابلم کیا ہے؟ کہ یار اس سے نام پوچھو یہ دیر میں سوچ کے بتاتا ہے میرا نام کیا ہے, اس سے ہم نے ریجیکٹ کر دیا. کہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ میں سے کہا بھائی جلدی جواب دیا کرو یار, کیا کر رہے ہو تم؟ تیسری دفعہ ہوا, انہوں نے پھر ریجیکٹ کر دیا اور نیچے کہا اس کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا دیا جائے. تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب وہ آیا میرے پاس, کہا وہاں صاحب میری زندگی تو برباد ہو گئی, میں وہاں سے بھی آ گیا, یہاں پہ بھی اتنے مہینے ہو گئے. میں کہا مطمئن رہو کچھ ہو جائے گا, ایسے خدا کے راستے میں ہم نکلے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. اچھا ہم مشہد گئے, ایک کئی مہینے یہی چکر چلتا رہا. پھر ہم مشہد گئے, یہ بھائی گیا اور وہ جو ایڈمیشن دینے والی اتھارٹی میں موسٹ رسپانسبل تھا اس کے آفس میں چلا گیا. اس نے اس کو دیکھا, اس نے کہا دیکھو اب تک تو میں سوچ رہا تھا دوں گا یا نہیں دوں گا, اب میں تمہیں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جب تک میں بیٹھا ہوں نا نہیں دوں گا, جاؤ. اب ہم مسجد سے آئے, کہنا بھائی بھائی معاملہ ختم ہو گیا. میں کہا بیٹا یہ نہیں لگائے گا, مہر کسی اور نے لگانی, اس نے نہیں لگانی. ہم قوم میں قوم بیوی کے ڈومین ہے, اس کا نہیں ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ معاملہ یہاں سے حل نہیں کراؤ, معاملہ وہاں سے حل کراؤ. گڑ گڑا ان کے سامنے, مانگو ان سے کہ بھائی ہمیں یہاں رہنا ہے, اس کی مجال ہے کہ نہیں دے, یہ اس کا ہے ہی نہیں. دنیا ان کی نہیں ہے, دنیا کسی اور کی ہے. تم غلطی کرو تم ان کے پیچھے پیچھے بھاگو, تم کہیں اور جاؤ, وہاں جا کے معاملے کو حل کرو. وہ خدا بی بی کے سامنے گڑ گڑایا اور اس کے دوست بھی گڑ گڑائے کہ بی بی آیا ہے بیچارہ مظلوم, مہینوں اس نے وقت لگا دیا. کہاں وہ تھا وہ جو ایڈمیشن دینے والی اتھارٹی تھی؟ اس نے کہا تھا میں جب تک سیٹ پر ہوں میں نہیں دوں گا, اور الحمدللہ فوراً ایک دن کے اندر اندر کام ختم ہوا, وہاں پہ لگ گیا. کہاں وہ مہینے سے رگڑ رہا تھا کہ ٹیسٹ میں سائیکیٹرسٹ پہ رجوع کرے. میں کہا یار یہ تو اس کو بالکل ہی دیوانہ بنا دیں گے, اس طرح دو تین دفعہ اس کو اور لکھ دیا, کوئی اور لگا رہا ہے اس ٹائم. ये दुनिया सामने कुछ है, पीछे कुछ और है। हम लोग भी गलती कर रहे हैं दुनियादारों की तरह जो सामने को देख रहे हैं। अब कुरान करीम क्या फरमा रहा है, जिसको तुम गुमान करते हो ना कि वो जिम्मेदार है, तो उनसे कहो को बुलाओ, ना मालिक है, ना शरीक है, ना जहीर है, कुछ नहीं। निजाम हमारा निजाम है, हमें यकीन हो जाए तो हमारी ताकत पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिगाड़ भी लेगा तो हम खुदा के रास्ते पे होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी हम लोगों को। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له, فرمایا نہ خدا کے پاس کوئی شفاعت کرنے والے کی شفاعت دیتی ہے, کوئی شفاعت اللہ کے نزدیک فائدہ نہیں دیتی مگر وہ جس کو خدا اجازت دے۔ کوئی کہے کہ میں نے اس کو اپنا شفیع بنا لیا ہے یہ کرے گا, نہیں, خدا نے کہا یا نہیں کہا ہے؟ خدا نے کہا تھا کہ اس کو شفیع بناؤ تو پھر تو شفاعت چلے گی, لیکن اگر خدا نے نہیں کہا تھا پھر نہیں چلے گی۔ چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی کھڑے ہو کر کہے میں یہ کرواؤں گا, نہیں ہو پائے گا۔ خدا نے کہا ہو کہ ہاں یہ شفیع ہے, الا من اذن لہ, جس کو خدا نے اجازت دی ہے اس کی تو چلے گی, لیکن اگر خدا نے اجازت نہیں دی ہے تو میں نہیں چلے گی۔ یہ تو تھوڑی تمہاری مرضی تھوڑی ہوگا, خدا کے دربار میں کون حاکم ہے, ہمیں کیا پتا کون حاکم ہے, خدا خود بتائے گا میرے دربار میں کون حاکم ہے۔ اس نے کہا ہے شفاعت اس کا حق ہے, ان کو اذن دیا میں نے شفاعت کا, ان کی چلے گی, باقی کسی کا کچھ نہیں چل سکتا۔ ہمیں بھی پانا سمجھنا پڑے گا۔ البتہ یہاں پر ایک مراد فرشتے بھی ہیں, لکھا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ یہ آیت تھوڑا سا پیچیدہ آیت ہے, فرما خدا کے ہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی مگر وہ جس کو خدا اجازت دیتا ہے۔ جس کو خدا اجازت دیتا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے, اس کی بات بھی چلتی ہے, وہ کاموں کو انجام دیتا ہے۔ مثلا ملک الموت آیا, اپنی مرضی سے کسی کو موت دیں گے؟ نہیں دے سکتے, جو خدا کہے گا وہی ہوگا۔ خدا نمتان نے اس آئی کریمہ میں فرشتوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ پہلے کچھ روایات ہی کہتی ہیں کہ فرشتے دائماً خدا نمتان کے سامنے خوف اور خشیت میں مبتلا رہتے ہیں, خوف و خشیت میں مبتلا رہتے ہیں, اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرشتے اپنے آپ کو نہیں جانتے, اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں, دائم خوف و خشیت میں خدا کے سامنے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ امر الہی صادر ہوتا ہے کہ یہ ہو بس وہ کر دیتے ہیں۔ اس کے سوا انہیں کوئی کام نہیں ہے کہ یا وہ خدا کی حمد و تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھلا کر, یا وہ خدا کے امر کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے لیے امر آتا ہے۔ تو کیسی اجمالی طور پر کیا صورتحال ہوتی ہوگی؟ ابھی ہم اجمالی طور پر ایک کم عقلانہ مثال سے زیادہ عقلانہ مثال اور پھر کچھ حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ کم عقلانہ مثال یہ ہے, جیسے ایک بادشاہ ہے, بادشاہ کے دربار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی اپنی کوئی رضا نہیں ہے, یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب وہ حکم دے گا تو کریں گے۔ یہ کم عقلانہ مثال ہے۔ زیادہ بہتر مثال شاید اگر ہم سوچیں صرف مثال کی حد میں, جیسے ہمارے اور آپ کے اعضاء و جوارے, ہمارے اور آپ کے اعضاء و جوارے آیا اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مثلا یہ ہاتھ جو آپ کا ہاتھ ہے, یہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے خود سے؟ نہیں, خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر مثلا یہ جو لٹکا ہوا ہے, اب یہ اس حالت میں کیا ہے؟ یہ آپ کے امر کا منتظر ہے۔ آپ کا آخری حکم یہ تھا کہ ایسا رہے, تو یہ ایسا ہی ہے۔ جب آپ حکم دیں گے تو یہ حرکت کر دے گا۔ اس کے سوا کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ آپ اور میں کہہ سکتے ہیں اس مثال میں مناقشہ ہے, اس مثال کے اندر کبھی ہاتھ گرمی سے کسی جگہ پہ لگ جاتا ہے تو خود بخود ہٹ جاتا ہے, یہ جو ریفلیکسز ہوتے ہیں, ظاہر یہ مثال ہے, ہم اس کو اصل نہیں کہنا چاہ رہے۔ فرشتوں کی مثال اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ وہ فرشتے سوائے امر الہی کے اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ جو ہم نے بادشاہ کی مثال کہی, اس کے اندر کچھ غلام ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے, اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے, صرف مالک کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یوں سوچیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں, فرشتے ہیں ہی نہیں, اور جب خدا کا امر آئے گا تو زندہ ہو جائیں گے اچانک, اور اچانک عمل کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔
فرشتوں کا وجود سوائے امر الہی کے انتظار یا امر الہی کی تعظیم کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، ان کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، وہ اپنی ذات سے غافل ہیں۔ تو خدا نے متعال فرماتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کے دلوں پر خوف و خشیت طاری رہتا ہے، یہ خوف و خشیت اس وقت ٹوٹتا ہے، اس وقت کمی آتی ہے اس کے اندر جب امر الہی صادر ہوتا ہے۔ جیسے امر الہی صادر ہوتا ہے تو گویا یہ فرشتے چونک جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا۔ دیکھیے ترجمے میں کیا لکھا ہے، حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، تو وہ ایک دوسرے سے، انہوں نے، ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا، قَالُوا، انہوں نے کہا، مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا کہا۔ اس کا مطلب ہے فرشتوں کے اندر بھی کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو امر پہلے آتا ہے، پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو امر بعد میں آتا ہے، یعنی کچھ فرشتے رتبے میں مقدم ہیں، امر الہی جب نازل ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے تو ان فرشتوں تک پہنچتا ہے، اور وہ فرشتے پہلے آگاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں سے پہلے اضطراب دور ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ فرشتے بعد میں ہوتے ہیں جن کے اوپر پھر اضطراب ان سے دور ہوتا ہے، تو وہ اچانک چونکتے ہیں اور ان اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، اے اوپر والوں یہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا کہا، تو وہ کہتے ہیں قَوْلُ الْحَقِّ، فرمایا جو اوپر والے ہیں وہ کہتے ہیں قول الحق، جو کچھ خدا نے کہا اس میں باطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو کہا وہ بالکل صحیح کہا، 100% صحیح، اطاعت کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کوئی نظام ہے فرشتوں کا جس سے ہم لوگ غافل ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں غافل ہونا بھی چاہیے، فرشتوں کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ اس جیسا کوئی دیکھا ہے، تو سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم روایات کے ذریعے سے ان کے مبہم وجود کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قول الحق، ایک گروہ دوسرے فرشتوں سے پوچھتا ہے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، تو گویا وہ لوگ زیادہ آشنا ہیں لہذا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ قول الحق، انہوں نے کہا کہ صرف حق ہے، جو خدا نے کہا وہ حق ہے، اطاعت امتثال کے سوا کچھ نہیں، وہو العلی الکبیر، اور خدا فرما رہا ہے کہ وہ جو خدا ہے وہ علی ہے، علی کا مطلب ایسا بلند جس سے بلند کوئی نہیں ہے، اور ایسا بلند جس کے سامنے سب نیچے ہیں، وہو العلی الکبیر، وہ کبریائی ہے، اس کے اندر کبریائی، وہ کبریائی کبیر اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے سب ذلیل ہیں، جس کے سامنے سب خاشے ہیں، تو خدا نمتال علی الکبیر ہے، اور خدا نمتال کو ہمیشہ اپنی اوصاف کے لیے روئے زمین پر کچھ نمائندے چاہیے، ڈھونڈتا ہے، چاہیے کا مطلب یہاں پر حاجت نہیں ہے، کمی نہیں ہے، یعنی اس کی خواہش یہ ہے، وہ اپنے مخلوق میں کمال دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ خود اگر علی الکبیر ہے تو یقیناً روئے زمین پر کوئی علی الکبیر ہوگا جو اس کی ان صفات کے اندر مظہر بن جائے، اس کی صفات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد آخر میں خدا نے متعال ایک جملہ اور اس میں خدا نے متعال نے ارشاد فرمایا، اسی توحید کو پہنچانے کے لیے، گویا اب تک کی تمام گفتگو کو ایک نتیجے پر پہنچاتے ہوئے خدا نے فرمایا، قل من یرزقکم من السماوات والارض، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ظہیر ہے، اب تم ہی بتاؤ زمین و آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ظہیر نہیں ہے، شفاعت کسی کے بس میں نہیں ہے، جو فرشتے تم سمجھتے ہو کچھ کرتے ہوں گے وہ بھی سوائے گھبراہٹ اور پریشانی کی کسی چیز میں مبتلا نہیں ہے، گھبراہٹ اور پریشانی میں کھڑے رہتے ہیں کہ خدا حکم دیتا ہے تو اطاعت کر کے کہتے ہیں کہ جو کہا حق کا، اب بتاؤ رزق کون دے گا تمہیں۔ خدا نے بتایا یہ علم دینا چاہ رہا ہے ہمیں کہ دیکھو کائنات کو پہچانو، یہاں تمہارے پاس میرے سوا کچھ نہیں ہے، یہی ہے ایک راستہ، کاش پہچان۔ اب ذرا سوچیں یہ جو علم وہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے اس میں اس کو کیا فائدہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ علم دینا چاہ رہا ہے تاکہ یہ مخلوق ترقی کرے، یہ مخلوق برتری حاصل کرے، خود علی الکبیر ہے، بندوں کو پست نہیں دیکھنا چاہتا، بندوں کو بھی بلندی دینا چاہتا، اس بلندی کا راستہ یہ ہے کہ ان کو معرفت ملے، اس معرفت کے لیے قرآن بھیجی، اس معرفت میں عمل کے لیے اہل بیت اطہار کو ارسال فرمائے، بندوں کو چاہتا ہے کہ اس جگہ پر پہنچے، فرماتے ہیں تم نے دیکھ لیا، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ظہیر ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، بتاؤ رزق کون دے گا، رزق ظاہر خدا ہی دے گا، جب سب کچھ وہ دے گا تو تم کہاں جا رہے ہو, کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کتنا خوبصورت استدلال کیا, ہر راستے کو بند کر دیا. کہا ربوبیت رازقیت کے اوپر ہوتی ہے, عبودیت ربوبیت کے اوپر ہوتی ہے. رب وہ ہوگا جو رازق ہوگا, رازق نہیں ہوا تو پالے گا کہاں سے؟ رازق ہوگا تو رب ہوگا, اور جو رب ہوگا وہی معبود ہوگا, جو پالے گا اسی کی بندگی ہوگی. تو بتاؤ رزق کون دے رہا ہے؟ جب رزق خدا دیتا ہے تو رازق وہی ہے, معبود وہی ہے, تو تم لوگ کہاں جاتے ہو؟ اب معبود صرف وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں.